السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرے. شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جو شخص ان کا احترام کرے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں بھی تقوی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادب کی بہت بڑی اہمیت ہے. بہت بڑی اہمیت ہے. اور کسی شاعر نے کہا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. محبت کے قرینوں میں ادب سب سے پہلا قرینہ ہے. جس کو ادب حاصل نہیں اس کو محبت بھی حاصل نہیں. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے خود بخود آدمی اس کا ادب کرتا ہے, اس کی چیزوں کا ادب کرتا ہے. تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اور یہ تو کہا گیا ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو با ادب ہوتا ہے اس کا نصیب بھی اللہ تعالیٰ اچھا بنا دیتے ہیں, اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کا نصیبہ بھی برا ہو جاتا ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اس لیے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جگہ جگہ ادب کی تعلیم دی گئی ہے. قبیلہ اورینا کے کچھ لوگ اسلام لائے, مسلمان ہوئے, اور ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ان کے پیٹ پھول گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں, یعنی شہر سے کچھ فاصلے پر, شہر سے باہر, آبادی سے باہر, وہاں ان کو لے جاؤ ان لوگوں کو, اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اونٹ کا پیشاب پئیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے حکیم تھے. میں کبھی اس کے اوپر بھی بیان کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ڈاکٹر اور حکیم کیا ہیں آج کل کے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے میں درد محسوس ہوا, بیمار ہو گئے, شدید درد ہوا. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے اور یہاں سینے پر ہاتھ رکھا, فرمایا ان کو دل کا دورہ پڑا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان کو دل کا دورہ پڑا ہے. کوئی ایکس رے نہیں, کوئی اسٹیتھوسکوپ نہیں, کوئی آلات نہیں. ایک ہاتھ رکھ کے فرمایا ان کو دل کا دورہ پڑا ہے, فلاں حکیم کے پاس ان کو لے جاؤ. اور علاج بھی خود فرمایا, علاج وہ حکیم نہ کرے, علاج میرا بتایا ہوا کرے گا. اور وہ علاج یہ ہے کہ اجوا کھجور اور اس کی گٹھلیاں, گٹھلیوں کو پیسے اور اجوا کھجور کا حلوہ بنائے, دونوں کو اس کا ملا کر اور ان کو صبح شام کھلایا جائے. علاج اپنا بتایا. لہذا یہ علاج کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایسی تندرستی عطا فرمائی کہ جنگ قادسیہ اس کے بعد لڑی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایران فتح کیا اس کے بعد کیا ہے, حضور کے بتائے ہوئے علاج پر عمل کر. یہ کبھی میں عرض کروں گا کہ حضور کتنے بڑے حق, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا طبیب بنایا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا کیا علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. لہذا ان لوگوں سے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو لے جاؤ آبادی سے باہر جو اونٹوں کے استبل ہیں وہاں جا کر یہ رہیں اور اونٹوں کا پیشاب پیتے رہیں. اب کوئی اگر کہے کہ جی اونٹ کا پیشاب پینا تو حرام ہے, آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اونٹ کا پیشاب پینا تو حرام ہے. دیکھیے اگر کوئی اور علاج ہی نہ ہو, ایک بیماری ایسی ہو جائے کہ کوئی علاج نہ ہو اس کا اور ایک علاج ہے مگر وہ حرام ہے, وہ بظاہر حرام جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو, تو کوئی دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے اور طبیب یہ کہہ دے کہ اس کا کوئی علاج نہیں مگر اس دوا سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, امید ہے کہ فائدہ ہو جائے گا, تو پھر شریعت میں وہ دوا اگر وہ حرام ہے, اگرچہ وہ حرام ہو مگر وہ جائز ہو جاتی ہے, اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیٹ پھول گئے تھے ان کا علاج ہی یہی تھا کہ اونٹ کا پیشاب پیے, لہذا جب انہوں نے اونٹوں کا پیشاب پیا تو وہ ٹھیک ہو گئے, تکلیف میں تھے صحیح ہو گئے, اللہ نے ان کو اچھا کر دیا. مگر ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو بد نصیب بنایا تھا, انہوں نے کیا کیا جو ان کی نیت خراب ہو گئی اتنے سارے اونٹ دیکھ کر, پورا اونٹ کا ریوڑ تھا استبل تھا, لہذا جو صحابہ وہاں اونٹوں کی حفاظت پر معمور تھے ان کو انہوں نے شہید کیا اور سارے اونٹ ہکا کر لے گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہینے تک ان کے خلاف بد دعا فرمائی, باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر سے صحابہ کو کیا محبت تھی, جب انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا صحابہ نے تو الفاظ جو حدیث میں ہیں وہ یہ ہیں فجتب المدینہ تا کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مدینے کو راس نہیں آئے, مدینہ ان کو راس نہیں آیا یہ الفاظ نہیں ہے, وہ لوگ مدینہ منورہ کو راس نہیں آئے. آپ ادب دیکھیے صحابہ کا, مدینہ ان کو راس نہیں آیا یہ تو مطلب یہ ہوگا کہ مدینہ میں کچھ خرابی تھی, مدینہ کی آب و ہوا میں کچھ خرابی تھی. حالانکہ مدینہ کی آب و ہوا حضور نے فرمایا اے اللہ مدینہ منورہ میں ہمیں مکہ کے مقابلے میں دگنی برکت دے دیجئے, یہ دعا فرمائی, اور مدینہ کے بخار کو فلاں وادی میں بھیج دیجئے, یہ دعا فرمائی. آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں جا کر کھائیے پیجیے آپ کا وزن بڑھ جائے گا, کھایا پیا ہوا جسم کو لگتا ہے صحت اچھی رہتی ہے. اور میں تو کیا عرض کروں, یہ کراچی میں تو کپڑے دو دن بھی نہیں چل سکتے, میں تو یہ کپڑے وہاں پر اور سفید کپڑے پہنتا ہوں, میں تو وہ میں وہاں پر پورے ہفتے یہی پہنے میں سوتا تھا, یہ رات کو میں بدلتا نہیں تھا, رات کو کپڑے بدلنا سنت ہے مگر وہ سفر کا موقع تھا نہیں بدل سکتے تھے کیا کریں. تو وہ یعنی ہفتے بعد وہ جمعے کے بعد ایک جمعے کو پہنا تو دوسرے جمعے کو اتارتے تھے مگر میل کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مدینہ منورہ کی کیا برکات ہوتی, اور ایک ہفتے بعد بھی وہ اس کو اس حالت میں ہوتا تھا کہ اس کو دوبارہ پہنا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے مدینہ منورہ. ایک مرتبہ ہم لوگ وہاں پر موجود تھے تو وہ ابر کھا گیا, بجلی چمکنے لگی, تو مسجد میں نماز پڑھنے ہم لوگ جا رہے تھے, مسجد نبوی میں ہی جا رہے تھے, تو میرے منہ سے یہ نکلا کہ اب بارش, ایسا لگتا ہے بارش ہونے والی ہے. تو وہاں جو ہمارے میزبان تھے وہ کہنے لگے نہیں بارش نہیں ہوگی. میں نے کہا بھائی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوگی, اللہ کو علم ہے اس چیز کا کہ بارش ہونی ہے نہیں ہونی. तो कहने लगे नहीं, 32 साल से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ और हमेशा बारिश उस वक्त होती है जब खजूर की फसल उतर जाए, खजूर की फसल उतरने से पहले बारिश नहीं होती कि मेरे नबी के शहर के खजूर कहीं खराब ना हो जाए। जब वो खजूर की फसल उतर जाती है फिर खूब बारिश होती है मदीना मुनव्वरा, और वही हुआ, बारिश नहीं हुई। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो सहाबा फरमाते हैं फजतबुल मदीना, वो लोग मदीना मुनव्वरा को रात नहीं आए। ये नहीं कहा कि हम लोग तो ये कहते हैं भाई मैं कराची आया, मेरा पेट खराब हो गया, कराची की आबो हवा मुझे रात नहीं आई, लेकिन सहाबा ने ये अल्फाज नहीं कहे, क्योंकि सहाबा अदब वाले थे, उनके दिल में इतना अदब था कि हमारे नबी का शहर है इसके बारे में ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, वो बड़े बाअदब लोग, उनके अदब का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल इस्लाम हुआ निजाम व निजाम हुआ अल इस्लाम, इस्लाम का नाम ही निजाम है, निजाम का नाम इस्लाम है। लिहाजा मस्जिद वहां जन्नतुल बकी में अजवाज मुताहरात की खबरें एक जगह हैं, बच्चों की खबरें एक जगह हैं, ओहद के जो कुछ शहादा थोड़े से अक्सर शहादा तो वहां हैं वो मैदान ओहद में, और कुछ शहादा जो बच गए थे उनको यहां दफनाया गया था उनकी खबरें अलग बनाई गई हैं, बच्चों की खबरें अलग, अजवाज मुताहरात की खबरें अलग और मर्दों की खबरें अलग अपनी जगह। इससे मालूम होता है कि उनके वो कितना निजाम की पाबंदी करने वाले लोग, नज्म व ज़ब्त और अदब की पाबंदी करने वाले लोग। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वुज़ू के पानी को गिरने नहीं देते थे, अपने जिस्म पे मल लेते थे, खून गिरा तो उसको पी लिया, कोई थूक फेंका तो उसको चाट लिया, क्या अदब था और क्या मोहब्बत थी। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वो क्या शेर है अदब का है जिसके सर पे ताज, याद है, दुआओं का लेता है सबसे खिराज, अदब का है जिस शख्स के सर पे भी ताज। हाँ, अब याद आ गया, अदब का है जिस शख्स के सर पे भी ताज, दुआओं का लेता है सबसे खिराज। जो शख्स बादब है उसने अपने सर पे अदब का ताज रखा हुआ हो सबसे उसको दुआएं मिलती हैं, वो सबसे दुआएं लेता है, असातिज़ा का अदब करता है उनसे दुआएं मिलती हैं, वालिदैन का अदब करता है तो उनसे दुआएं मिलती हैं, उलमा का अदब करता है तो वो दुआएं देते हैं। तो जिसने अदब का अपने सर पे ताज रख लिया अल्लाह ताला उसको दुआएं दिलवाते हैं सब, उसको दुआएं मिलती हैं। और जो बेअदब हो तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साहिबजादे, प्यारे साहिबजादे, लायक साहिबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कितना बड़ा काम कर रहे थे कि अल्लाह के घर की तामीर कर रहे थे, अल्लाह के घर की तामीर दोनों मिलकर कर रहे थे। वो पहाड़ी भी हमने देखी जहां से वो पत्थर तोड़ तोड़ के लाते थे और फिर बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, अच्छे खासे फासले पर है वो, वहां से पत्थर तोड़ के लाना उस जमाने में और फिर बैतुल्लाह की तामीर करना आसान काम नहीं है। वो पहाड़ी भी हमें दिखाई वहां के लोगों ने ले जाकर, और वो टूटी हुई भी है अभी तक, उससे पत्थर टूटे हुए हैं, यहां से तोड़कर और वो बैतुल्लाह ले जा रहे थे और वहां बैतुल्लाह की तामीर हो रही थी। बैतुल्लाह की तामीर करते जा रहे हैं दोनों और ये दुआ भी पढ़ रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल कर लीजिए, इतना अमीर है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अकड़ नहीं, इतराहट नहीं, ए अल्लाह कबूल कर लीजिए, ए अल्लाह कबूल कर लीजिए। یہ عاجزی اور انکساری. جتنا بڑا کام کر رہے ہیں اتنی عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب. اور تقبل کا لفظ استعمال فرمایا. علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقبل باب تفاعل کا صیغہ ہے, اور تفاعل کے خاصیت تکلف ہے. یعنی اے اللہ ہمارا عمل قبول کرنے کے قابل نہیں ہے, آپ بتکلف قبول فرما لیجئے, یہ مطلب ہوگا اس کا. آپ اندازہ لگائیں ان دونوں کی عاجزی اور انکساری کا, کہ اللہ یہ ہمارا عمل تقبل کا لفظ تقبل اس کے کیا معنی ہے, کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول کرنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ذات لامحدود ہے, ہم محدود ہیں. محدود لامحدود کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. کبھی کر سکتا ہے؟ لامحدود ذات کا ہم محدود ہو کر حق ادا کر سکتے ہیں؟ انسان محدود ہے, اس کی صلاحیتیں اس کی قوتیں محدود ہیں. لہذا دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام دونوں یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے کہ اللہ ہمارا عمل قبول کرنے کے قابل تو نہیں, مگر آپ قبول کر لیجئے, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. ہم کہاں چاہنے کے قابل ہیں, آپ چاہ لیں تو آپ کا کرم ہے, آپ ہم سے محبت کر لیں آپ کا کرم ہے, آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ہم ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بے شک آپ سننے والے ہیں اور علیم ہیں جاننے والے ہیں. ای سمیع بدعواتنا, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں سمیع کی اور علیم کی. ای سمیع بدعواتنا و علیم بنیاتنا, کہ آپ ہماری دعاؤں کے سننے والے ہیں اور ہماری نیتوں کے جاننے والے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اللہ. تو اللہ تعالی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالی کے گھر ہمارے گھر کی تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, آپ انداز دیکھیے, اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذْ کا مطلب ہے اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو, کون سا وقت, جبکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی. یہ الفاظ ہیں, یہ مفہوم ہے آیت کا مطلب اور ترجمہ یوں ہے. اور ہونا کیا چاہیے, یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, یہ ہونا چاہیے تھا نا. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی. حالانکہ کام تو دونوں مل کے کر رہے تھے اور دونوں تقریباً برابر کے ہی کام کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں اختیار فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, یہاں پر آ کے جملہ مکمل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اور واو عاطفہ لگایا, وَإِسْمَاعِيلُ, یہاں اور اسماعیل بھی. حالانکہ دونوں کر رہے تھے, دونوں شریف تھے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ادب ہے کہ جب کوئی دین کا کام, کوئی بڑا کام چھوٹے اور بڑے مل کر ایک ساتھ کر رہے ہوں تو اس کام کی نسبت بڑوں کی طرف کر دو, چھوٹے اپنے آپ کو شمار ہی نہ کریں. یہ ہے ادب کہ بڑے کر رہے ہیں, ہم تو شامل ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یاد کیجئے نبی اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, یہاں تک آ کے جملہ مکمل, اور اسماعیل بھی. و اسماعیل. اس میں ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی بڑا کام بڑے اور چھوٹے دونوں مل کر کر رہے ہو تو اس کام کی نسبت بڑوں کی طرف کر دو. چھوٹے کہتے ہیں بھائی ہم تو شریک ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے تک مشورے کرتے رہتے تھے. عشاء کے بعد دیر تک مشورے ہوتے تھے کس کو کس طرح اسلام کی طرف لایا جائے, اس کو کس طرح دعوت دی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دیر تک مشورے کرتے رہتے تھے, میں بھی شریک ہو جاتا تھا. حالانکہ شریک شروع سے ہوتے تھے لیکن یہ ہے ادب اور یہ ہے تواضع, عاجزی اور انکساری. حالانکہ شروع سے شریک ہوتے تھے, ساتھ تینوں بیٹھتے تھے لیکن انداز آپ دیکھیے کیا اختیار کیا کہ حضور اور حضرت ابو بکر مشورہ کرتے تھے میں بھی شریک ہو جاتا تھا. یہ ہے ادب, یہ بہت بڑی چیز ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا قول اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نقل فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حالانکہ مرض اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. کوئی مریض ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے, کسی کو شفا مل جائے تو وہ اللہ کا فیصلہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو مرض کی نسبت اپنی طرف کر لی. مرض اچھی چیز نہیں ہوتا, کوئی پسند نہیں کرتا اس کو. مرض ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں بیمار ہو جاؤں. لہذا مرض کی نسبت اپنی طرف کر لی. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِ, تو اللہ شفا دیتا ہوں. حالانکہ مرض اور بیماری دونوں اللہ ہی کی طرف سے, مرض بھی اللہ کی طرف سے, شفا بھی اللہ کی طرف سے, دونوں ہی اللہ کی طرف سے. مگر حضرت ابراہیم کا انداز دیکھیے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتے ہیں تو اللہ شفا دیتے ہیں. یہ ادب, اس کو ادب کہتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے ہر چیز کا ادب, ہر چیز کا ادب. تو قلم, قلم کے اوپر کتاب نہ رکھی جائے, کتاب کے اوپر قلم نہ رکھا جائے, یہ ادب ہے. قلم کے اوپر آپ کتاب نہ رکھیے, نہ قلم کو کتاب کے اوپر رکھیے, نہ کتاب کو قلم کے اوپر رکھیے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم, ان کو حضرت نے کتاب دی کہ بھائی یہ میں مطالعہ کر چکا, اب یہ کتاب رکھ دو. انہوں نے کتاب ایسی جگہ رکھی کہ حضرت کا کرتا اوپر, وہ پھوٹی پر حضرت کا کرتا لٹک رہا تھا. فرمایا ہٹاؤ اس کتاب کو, یہاں سے ہٹا لو, یہاں رکھ دو, کیونکہ یہ میرا استعمال کیا ہوا کرتا ہے, یہ اوپر ہو گیا اور یہ دین کی کتاب ہے, یہ نیچے ہو گئی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت حیرت انگیز حافظہ عطا فرمایا تھا, فرمایا کہ اگر کسی چیز کو میں یاد کرنے کی نیت سے نہ بھی پڑھوں تو 40 سال تک نہیں بھولتا, اور اگر کسی چیز کو یاد کر لوں تو کبھی بھی نہیں بھولتا, آج تک بھولا ہی نہیں کبھی. اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا. وہ نور الیزا وہاں مصر کے کتب خانے میں وہ پڑھی حضرت نے, اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے, ہم دونوں نے پڑھی ہے, ہمیں معلوم ہے. وہ کتاب وہاں مصر میں حضرت نے پڑھی کتب خانے میں, کتب خانے والے سے فرمایا بھائی یہ میں کتاب لے جانا چاہتا ہوں یہ مجھے دے دیجئے پیسے مجھ سے لے لیں. اس نے کہا ایک ہی نسخہ ہے لے جانے کی اجازت ہی نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا. اب وہ ہندوستان لانا چاہتے تھے تاکہ یہاں مدرسے میں پڑھائے یہاں کے مدارس میں پڑھایا جائے. فقہ کی کتاب ہے بہت عمدہ کتاب لکھی ہے علامہ شروم بلالی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی اجازت نہیں ہے لے جانے کی, ایک دفعہ مزید پڑھنے کی تو اجازت ہے ایک دفعہ پڑھنے دوبارہ. اس نے کہا ہاں دوبارہ پڑھ لیجیے اس کی اجازت ہے. دوبارہ پڑھی اور اپنے سفر کے کام وغیرہ نمٹائے اور پھر مصر سے ہندوستان تشریف لائے بحری جہاز سے اور یہاں آ کر وہ ساری کتاب لکھ لی اور پھر ڈاک کے ذریعے سے وہاں بھجوائی کتب خانے والے کو کہ اپنی اس کتاب سے اس کو ملا لو, اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتا کر اور پھر اس کی نشاندہی کر کے واپس بھیج دو, ہم اس کتاب کو یہاں چھپوا کر یہاں پڑھانا چاہتے ہیں مدرسے. تو اس نے دیکھا تو صرف دو جگہوں پر الفاظ کا فرق تھا, معنی وہی تھے, الفاظ ہم معنی الفاظ استعمال کر لیے تھے صرف دو جگہوں پر اور باقی پوری کتاب من معان لکھ دی حضرت نے. آپ اللہ اکبر, یہ حافظہ اللہ بلا کا حافظہ. بھاولپور میں قادیانیت کا مقدمہ چل رہا تھا اور قادیانیوں کے وکیل نے جھوٹ بولا وہاں کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اس سے یہ مسلمان غلط ثابت ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا جج صاحب, حضرت کھڑے ہو گئے, فرمایا جج صاحب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, یہ عبارت فلاں صفحے پر نہیں ہے, فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر ہے اور عبارت اس طرح ہے, اس طرح نہیں ہے جو اس نے پڑھی. اس کے پہلے اس کی غلط عبارت پڑھی پھر صحیح عبارت پڑھ کے سنائی کہ عبارت یوں ہے ایسے نہیں ہے جیسے اس نے پڑھی اور فلاں صفحے پر ہے. اس کتاب کو جب کھولا گیا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب صحیح نکلا, اس کا غلط نکلا. ایک دفعہ فرمایا دارالعلوم دیوبند کا اگر کتب خانہ کسی وجہ سے برباد ہو جائے ضائع ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں, انور شاہ کے سینے میں اتنا ہی علم موجود ہے. آپ اندازہ لگائیے اس درجے کے عالم تھے وہ. میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے احباب میں کہ اگر 700-800 سال پیچھے چلے جائیں تب بھی ایسے اتنا بڑا عالم دکھانا مشکل ہے جتنے بڑے عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. مگر قرآن کے حافظ نہیں تھے اور نماز نہیں پڑھا سکتے تھے, یہ دو باتیں ان کے اندر ایسی تھیں کہ قرآن کے حافظ نہیں تھے اور نماز پڑھانے پر قدرت نہیں تھی. اور فرمایا قرآن کریم کی جب تلاوت کرنے بیٹھتا ہوں تو چند آیتوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا, کبھی دو آیتیں کبھی تین آیتیں بس. کیوں؟ فرمایا جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو اتنے علوم کی بارش ہوتی ہے, علوم کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ میں انہی علوم میں مست ہو جاتا ہوں کہ آگے نہیں بڑھ پاتا. اللہ فتح الباری کی 13 جلدوں کو نہ فتح الباری کی 14 جلدوں کو 13 دن میں پڑھا تھا حضرت. 14 جلدیں عربی زبان میں, اتنی موٹی موٹی جلدیں فتح الباری. صحیح بخاری کی شرح ہے, علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب شرح لکھی ہے بخاری شریف. 13 دن کے اندر اس کتاب کو ختم کیا. تفسیروں کی تفسیریں زبانی یاد تھیں حضرت کو. ان سے پوچھا حضرت یہ آپ کو یہ کیسے اتنا بڑا دماغ ملا ہے آپ کو؟ فرمایا سب سے پہلے تو فرمایا کہ جب میں بیت اللہ میں حاضر ہوا سب سے پہلی نظر میری بیت اللہ پر پڑی تو میں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ انور شاہ آپ سے آپ ہی کے دین کی خدمت کے لیے حافظہ مانگتا ہے. انور شاہ آپ سے آپ کے ہی دین کی خدمت کے لیے حافظہ مانگتا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کے اب تک کسی دین کی کتاب کو بغیر وضو کے چھوا تک نہیں ہے. دین کی کتاب جس میں دین کی باتیں, قرآن شریف نہیں, قرآن شریف کو تو بغیر وضو کے چھونا جائز ہی نہیں ہے. دین کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو بغیر وضو کے چھوا تک نہیں ہے, ہاتھ تک نہیں لگایا. ایک ہمیں کہ ہم تو لیٹ کے پڑھتے ہیں ان کو, مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کے بیان فرماتے تھے, تو ایک دفعہ وہاں مرکز نظام الدین میں خوب کھڑے ہو کے بیان فرمایا, بہت عجیب و غریب بیان ہوا. علامہ ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ بھی اس بیان میں موجود تھے. تو انہوں نے عرض کیا, حضرت آج کا بیان تو بڑا عجیب و غریب ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شائع ہو جائے کتاب کی شکل میں. فرمایا, ارے بھائی تم نے کیا بات کہہ دی, میں نے کھڑے ہو کے بیان کر دیا, تم نے بیٹھ کے سن لیا, جب یہ چھپ کر آئے گا تو لوگ اس کو لیٹ کر پڑھیں گے. ہیں, میں نے کھڑے ہو کے بیان کر دیا, تم نے بیٹھ کے سن لیا, جب یہ چھپ کے آئے گا تو لوگ لیٹ کے پڑھیں گے. میرے دوستو, دین کی کتابیں لیٹ کے نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں کوئی مجبوری ہے, ایک آدمی بیمار ہے, بستر پہ ہے, مجبوری ہے, معذوری ہے, تو ایک بات الگ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے بغیر وضو کے دین کی کتابوں کو چھوا تک نہیں. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات فرمائی کہ اگر کتاب کے اوپر حاشیہ ہوتا ہے, حاشیہ دین کی کتابوں پہ ٹیڑھے یہ ترچھے حاشیے ہوتے ہیں, اور بعض اس زمانے میں جو کتابیں آتی تھیں تو الٹا حاشیہ لکھا ہوتا تھا, کتاب یوں ہے اس کے حاشیہ الٹا, وہاں بالکل الٹا, وہاں سے سمجھ میں آئے گا ادھر سے. تو بعض لوگ تو یوں کتاب کو ایسے کر کے یوں موڑ لیتے ہیں پڑھنے کے لیے حاشیے کو, کیونکہ حاشیہ بہت پتلا ہوتا ہے, باریک لکھا ہوتا ہے, تو وہ پڑھا بھی نہیں جاتا آسانی سے. تو اس کو تو بعض طلبا یوں موڑتے ہیں ایسے کر کے, کتاب کو موڑتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, میں کتاب کو نہیں موڑتا, کتاب کو ایسے ہی رکھا رہنے دیتا ہوں اور خود مڑ جاتا ہوں, ایسے مڑ کے دیکھتا ہوں, اور اگر الٹا حاشیہ ہوتا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتا ہوں, ادھر بیٹھتا ہوں جا کے, اور پھر حاشیہ پڑھتا ہوں, پھر اپنی جگہ واپس آ کے بیٹھتا ہوں. کتاب کا یہ ادب اللہ نے ان تین فرمائے تین باتیں ہیں, اس پر اللہ نے مجھے نوازا ہے. تو ہاں خلاصہ کیا ہے, فرمایا کتاب کا بھی میں وہی ادب کرتا ہوں جو استاد کا ادب ہے. استاد سے کوئی بات پوچھنی ہو تو استاد کو یوں موڑیں گے کہ حضرت یوں موڑا, اور وہ بھی گھبرا گیا, بھائی کیا ہو گیا, بھائی یہ بات پوچھنی ہے, بھائی ایسے تو نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتا اپنے استاد کے ساتھ. تو فرمایا میں کتاب کا وہی ادب کرتا ہوں جو استاد کا کرتا ہوں. وہ مولانا جمشید صاحب جو ہیں وہ دس اٹھک بیٹھک لگواتے ہیں, کس بات پر پتا ہے آپ کو, کس بات پر؟ کوئی طالب علم اگر مدرسے میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو, کتاب سامنے رکھی ہوئی ہو, دین کی آلتی پالتی مار کر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو, اتحیات میں بیٹھ کر یا ایک ٹانگ کھڑی کر کے, دو زانو ہو ایک ٹانگ کھڑی کر کے, یا ایک چلیں تھک جائے تو ایک ٹانگ کھڑی کر لے, اس کی رعایت ہے. لیکن کوئی آلتی پالتی مار کر مطالعہ کر رہا ہو تو دس دفعہ اٹھک بیٹھک لگانی پڑتی تھی. دین کی کتاب کے سامنے اس طرح بیٹھے ہو بے ادبی کے ساتھ, جیسے بزرگوں کے سامنے بیٹھنے کا ادب ہے کہ بھائی اتحیات میں بیٹھو, اتحیات کی صورت میں, اور جب تھک جاؤ تو ایک ٹانگ اٹھا لو, پھر تھک جاؤ تو ایک ٹانگ پھر اس کو لٹا لو, پھر ایک ٹانگ اٹھا لو. یہ ادب ہے دین کی مجلسوں میں اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا, تو فائدہ ہو. تو یہ آداب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے. تو ہر چیز کا ادب ہے. اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کچھ کام کر رہے تھے, کام جب کرتے کرتے پیشاب کی حاجت ہوئی تو بیت الخلاء چلے گئے, لکھنے کا کام کر رہے تھے. بیت الخلاء جب گئے اور اپنا سطر کھولنے لگے تو ہاتھ پر نظر پڑ گئی, ہاتھ پر روشنائی لگی رہ گئی تھی. پین استعمال کرتا ہے آدمی تو روشنائی لگی جاتی ہے انگلیوں پر, وہ روشنائی دیکھی, فوراً ازار بند دوبارہ باندھا, باہر تشریف لائے, اس روشنائی فرمایا اس وجہ سے کیا میں نے کہ میں روشنائی اعلی علم ہے, اعلی علم, یہ علم اللہ کا علم اللہ کے دین کا علم, اس کے لکھنے کا اعلی ایک روشنائی بھی ہے, اس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں, تو یہ بھی قابل ادب چیز ہے. اور اس کو میں بیت الخلاء لے کر چلا گیا تھا, پہلے اس کو صاف کیا پھر واپس آ کر فارغ ہوئے. آپ یہ دیکھیں کیا آداب ہے. اس لیے ہر چیز کا ادب ہے. مسواک کا ادب نہیں, مسواک کو آپ لٹا کے نہ رکھیے, ٹیک لگا کے رکھیے, یہ ادب سکھایا گیا. ہر چیز کا ادب ہے. چپلوں کا ادب, ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ چپلیں اگر رکھو تو کہیں رکھنی پڑ جائیں, اتارنی پڑ جائیں تو بیت اللہ کے رخ پر نہ رکھو. بھائی ان کو کہیں اور رکھو اس طرح کہ بیت اللہ کی طرف ان کا رخ نہ ہو, یہ ادب ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کالے رنگ کا جوتا استعمال نہیں فرماتے تھے. فرمایا کہ بیت اللہ کا جو پردہ ہے وہ کالے رنگ کا ہے, میں کالے رنگ کے جوتے اس لیے استعمال نہیں کرتا. یہ ادب ہے, یہ وہ آداب ہیں جن کی برکت سے ہمارے بزرگ بزرگ بنے. ایسی بزرگ نہیں بن جاتے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے آج تک یاد نہیں کہ میں نے بستر پر اس جگہ, اچھا بستر کا بھی ایک بات بتا دوں, بستر اور چادر یا لحاف جو حضرت اوڑا کرتے تھے, بستر کا ایک سرانا مقرر تھا, سرانے پہ نشان لگا دیتے تھے قلم وغیرہ سے یا کوئی گٹھا لگا کر نشان لگا دیتے تھے. اب وہ سرانا ہی رہے گا, ہمیشہ سرانا رہتا تھا. یہ نہیں کہ بستر ایک دفعہ سرانا بنا دیا اس کو, ایک جگہ کو, ایک سرے کو, اور ایک جگہ پائنٹی بن گئی. اب وہ بستر دھویا گیا, اب معلوم ہوا پتہ ہی نہیں, نشان تو لگایا ہی نہیں گیا تھا, معلوم ہوا پہلے جو پائنٹی تھی وہ اب سرانے کی طرف آ گئی اور جو سرانا تھا وہ پائنٹی بن گیا. نہ حضرت کے یہاں یہ نہیں تھا, حضرت نے نشان لگایا ہوا تھا بستر پہ کہ یہ سرانے کا ہے. اب بستر دھلے کچھ بھی ہو, یہ سرانے کا سرانے ہی پہ آئے گا, پائنٹی پائنٹی رہے گی. یہی حال لحاف کا تھا, چادر کا, کمبل وغیرہ کا, اس پہ نشان لگایا ہوا تھا حضرت کہ یہ سرانے کی طرف, اس طرف کا حصہ ہے, پیروں کا حصہ مقرر تھا. اب جب دھلے تو بس وہ سرانا سرانا رہے گا, پائنٹی پائنٹی رہے گی. تو فرمایا مجھے یاد نہیں آج تک کہ میں نے بستر پر اس جگہ جہاں پیر ہوتے ہیں, پیر کی جگہ جہاں پیر رکھتا ہے آدمی, لیٹنے کی صورت میں اس کے پیر آتے ہیں, وہاں میں نے کھانا رکھ کر کھایا. اگر بستر پہ کھانا پڑ جائے تو میں سرانے کی طرف رکھ کے کھاتا ہوں, اس طرف رکھ کے, اس طرف نہیں رکھتا کھانے کہ یہاں لیٹنے کی صورت میں آدمی کے پیر ہوتے ہیں. اور فرمایا یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں چپلیں لی ہوں, یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ آج تک میں نے کبھی سیدھے ہاتھ میں چپلیں لے کے جا رہے ہیں, سیدھے ہاتھ میں ایسے. فرمایا ہمیشہ الٹے ہاتھ میں لیتا ہوں. اور مجھے فرمایا یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے الٹے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوں, پیسوں کو سیدھے ہاتھ میں لیتا ہوں اور جو چپلیں ہیں ان کو ہمیشہ الٹے ہاتھ میں پکڑتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے رزق میں, ہم کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی ہم نے احترام کہاں کیا رزق کا, یہ پیسہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. حضرت نے فرمایا میں کبھی الٹے ہاتھ میں لیتا ہی نہیں پیسے, سیدھے ہاتھ سے پکڑتا ہوں, اللہ کی نعمت ہے, اور چپلیں الٹے ہاتھ میں پکڑتا ہوں, پائنٹی کی طرف رکھ کے کھانا نہیں کھاتا, کرانے کی طرف رکھ کے کھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ بتائیے کیا. ایک دفعہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ براہ الفتاب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو قرآن کریم کسی نے ممبر پہ دوسری سیڑھی پہ رکھ دیا, یہ ممبر آپ کے سامنے ہے نا, دوسری سیڑھی پہ رکھ دیا, دوسری سیڑھی پہ. فرمایا ہٹاؤ اس کو, اوپر رکھو اوپر. اور فرمایا یہ بھی گزارے کے لیے ہے, فی الحال ہے کہ موقع نہیں ہے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ الماری میں رکھنے کا. اور پھر فرمایا کہ بھائی جو خطبہ دینے والا ہوتا ہے جب وہ خطبہ دینے آتا ہے ممبر پر تو پہلی سیڑھی پر اس کے پاؤں ہوتے ہیں, دوسری سیڑھی پر اس کی سرینیں ہوتی ہیں, تیسری سیڑھی پر اس کی پیٹھ ہوتی ہے. تو تینوں ہی جگہ نہیں رکھنا چاہیے, البتہ اگر مجبوراً رکھنا پڑ جائے تو تیسری جگہ اوپر, سب سے اوپر رکھ دو. دوسری جگہ دوسری سیڑھی پر اور پہلی سیڑھی پہ تو رکھو ہی نہیں, کہ اس پر تو پاؤں ہوتے ہیں, اس پر تم قرآن رکھ دیا تم نے اور نماز کی نیت باندھ لی کہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور وہاں پہلی سیڑھی پہ قرآن رکھ دیا, یا دوسری پہ رکھ دیا جہاں اس کے کولے ہوتے ہیں, سرینے ہوتی ہیں, وہاں رکھ دیا. قرآن کا یہ ادب ہے, قرآن تو بہت اونچا کلام ہے بھائی. حضرت نے یہ ادب سکھایا, یہ اللہ والے سکھاتے ہیں ادب. اور فرمایا کہ یہ جو تپاہیاں ہیں قرآن کی, یہ قرآن ہی کی ہیں, قرآن کی رکھی جائیں. جیسے فرمایا کہ بادشاہ قرآن کلاموں کا بادشاہ ہے, سارے کلاموں کا بادشاہ قرآن کریم ہے. جیسے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, کلام الملوکی ملک الکلام, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہذا یہ کلاموں کے بادشاہ کا تخت ہے, یہ جو تپاہی ہوتی ہے یہ تخت ہے, تخت. اور کس کا تخت ہے؟ اس بادشاہ کا جو کلاموں کا بادشاہ ہے, یعنی قرآن کریم. اس تخت پر اور بادشاہ کے تخت پر اگر کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے دربار میں اس کو بے ادبی شمار کیا جائے گا یا نہیں کہ تم بادشاہ تو نہیں ہو جو تم اس تخت پہ بیٹھ گئے؟ لہذا کلام پاک کے لیے جو سپاہیاں مقرر ہو گئی ہوں ان پر کلام پاک کے علاوہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب رکھنا یہ بھی خلاف ادب ہے, چاہے وہ دین کی کتاب کیوں نہ ہو, دین ہی کی کیوں نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور کتاب ہو, رسالہ ہو, دین ہی کی کتاب ہو قرآن کریم کے علاوہ, اس کا رکھنا خلاف ادب ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی, یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے. جائز ناجائز میں نہ جائیے, محبت کی بات کیجئے, محبت کی, کیونکہ میں ادب بتا رہا ہوں اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. محبت کی زبان الگ ہوتی ہے اور یہاں اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آداب ہیں, ان آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. ایک شخص کے سر پہ ٹوپی ہے, امامہ ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, کرتا ہے, شلوار ٹخنوں سے, پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے, بالکل اللہ والا معلوم ہوتا ہے, مگر اس کا دل بھی اللہ والا ہے یا نہیں, اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہو, یہ جو میں نے ساری باتیں بتائی ہیں سب اللہ کی نشانیاں ہیں, جن چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو, اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو, بس ان کا ہم احترام کرتے چلے جائیں. مسجد کا احترام, مسجد کا ادب, ماں باپ کا ادب, جن چیزوں کو, ماں باپ کے ادب کی اللہ نے تعلیم دی ہے, علماء کے ادب کی قرآن میں تعلیم دی گئی, حدیث میں تعلیم دی گئی, جن چیزوں کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ سب قابل احترام ہے, بس ہم ان کا احترام کرتے چلے جائیں. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. تو جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں بھی تقویٰ ہے. ظاہر تو ہے اس کا تقویٰ, تقویٰ والا, متقین کے جیسا, لیکن دل متقی ہے یا نہیں اس کی علامت یہ ہے کہ آداب کتنا جانتا ہے, کتنے آداب کی اس کو کی رعایت رکھتا ہے, اس سے پتا چلے گا کہ اس کا دل بھی اللہ والا ہے. آپ دیکھیے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں, تو جو ادب کرنے والا بن گیا گویا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں, کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. اور جس کے دل میں تقویٰ ہو اس کے دل میں اللہ ہے. اور جس کے دل میں اللہ ہو تو مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. جنت کا جو باغ ہے نا, جو باغ جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں ایسے پھل ہوں گے, ایسے درخت, وہ تو بعد میں ملے گا, جنت کا پیدا کرنے والا یہی مل جاتا ہے اس کو. اس باغ سے بڑی دولت یہاں ملتی ہے, اس باغ, وہ باغ تو بعد میں ملے گا جنت کا باغ, لیکن اس باغ سے بڑی دولت یعنی اس جنت کو بھی پیدا کرنے والا, اس جنت کی نعمتوں کو پیدا کرنے والا, وہ اس کے دل میں آ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. اب بتائیے جنت کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو؟ جب اللہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ, جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. ہم دنیا بھر کی نعمتیں ایک وقت میں کھا سکتے ہیں؟ کتنی کیسی کیسی نعمتیں ہیں, مرغیاں ہیں, انڈے ہیں, کسٹرڈ ہے, بریانی ہے, قورمہ ہے, اور جو اپنی اپنی اور کیا ہے, پاکولا کی بوتل ہے, جس کو جو چیز پسند ہو وہ تصور کر لے, جتنی چیزیں, جو مینیو جس کو پسند ہو وہ مینیو ذہن میں لے آئے. تو ایک وقت میں وہ کتنا کھا سکتا ہے؟ ایک وقت میں ساری چیزیں تو نہیں کھا سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی نوالے میں مرغیاں بھی کھا جائے, بریانی بھی کھا جائے, کچھ نہیں, ایک وقت میں ایک چیز کھا سکتا ہے, اور وہ بھی ایک حد تک کھا سکتا ہے. بہت زیادہ کھائے گا کہے گا میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں, میرا جی بھر گیا ہے, بس میں اکتا گیا ہوں. لیکن اللہ جس کے دل میں آتے ہیں اس کو میرے دوستو ایک ہی وقت میں ساری نعمتوں کا مزہ ایک ہی وقت میں ملنے لگتا ہے. وہ ایک وقت میں, ایک سیکنڈ کے اندر بھی ساری دنیا کی جتنی لذتیں ہیں اس سب کی ان سب کی لذتوں کا مجموعہ اس کو ہر ہر لمحے میں عطا ہوتا رہتا ہے. اس کا مجموعہ سب پلس کر کے اس کو ایک ہی وقت میں مل جاتا ہے. ساری دنیا کی لذتیں, ساری دنیا کے حسینوں کی بھی لذتیں شامل ہیں, ساری دنیا کے پھلوں کی لذتیں, ساری دنیا کے کھانوں کی لذتیں گویا کہ ایک کیپسول میں پیک کر دی گئی اور پھر وہ کیپسول اس کے دل میں اتار دیا گیا. ایک ہی وقت میں اس کو مزہ ملتا ہے سب چیزوں کا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں مزے میں اللہ والے تھے, مزے میں اللہ والے ہیں, مزے میں اللہ والے رہیں گے. ان کو جتنے مزے وہ لوٹ رہے ہیں وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کو کتنا مزہ آتا ہے. کیوں بھائی, آپ آم کا مزہ کسی نے آم نہ کھایا ہو اور آپ نے کھایا ہوا ہو, آپ نے چکھا ہو آم, آپ بتا سکتے ہیں آم ایسا ہوتا ہے, اس کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے. جب آپ آم کی لذت کسی کو بتا نہیں سکتے بلکہ اس سے یوں ہی کہیں گے بھائی تم نے آم نہیں کھایا, آم کھا کے دیکھ لو, میں تمہیں الفاظ میں نہیں بتا سکتا کہ آم کی کتنی لذیذ لذت ہوتی ہے, کباب کی کیسی لذت ہوتی ہے. کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت. شباب یعنی جوانی. تو آپ یہ مخلوق ہیں, مخلوق کباب مخلوق ہے, عام مخلوق ہے, آپ اس کی لذت کسی کو بتا نہیں سکتے الفاظ میں, تو اللہ کی لذت بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. بس تو ادب کر لیجئے, ادب کے راستے سے. اور ادب, یہ تو میں نے چند چیزیں بتائی ہیں ابھی, ایک بہت طویل فہرست ہے. یہ تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتی رہتی ہیں. پھر آدمی با ادب بن جاتا ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو با ادب سیکھتے سیکھتے با ادب ہو جاتا ہے اور با ادب با نصیب ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے چند چیزیں بتائی ہیں ابھی, بہت طویل فہرست ہے آداب کی. وہ ہم سیکھتے چلے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں سعادت مند بنا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج صبح سے بس مصروفیت رہی, کھانے کی بھی فرصت نہیں تھی, سچی بات عرض کر رہا ہوں. تو لیکن آپ لوگوں کی برکت سے یہ سب باتیں ہو گئیں. اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہذا آج ذکر کی چھٹی کر لیجیے, مگر یہ والے ذکر کی. روزانہ ذکر جو تسبیحات میں بتاتا ہوں وہ تو کرنی پڑیں گی, وہ تو کرنی چاہیے. کھانا ہم روز کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو یہ روحانی کھانا ہے, یہ بھی روز کھائیے. ورنہ جس طرح کھانا نہ کھائے آدمی, فاقہ کرنے سے بالآخر بیمار پڑ جائے گا. تو جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اللہ اللہ نہیں کرتا, یہ کیسا مسلمان ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں, یہ کیسا مسلمان ہے, کیسا مومن ہے جس نے اس کو مسلمان بنایا, قرآن کی نعمت دی, جس نے کھانا کھلایا, میٹھی نیند سلائی, اس کا تھوڑا سا نام نہیں لیتا, اللہ اللہ نہیں کیا جاتا تھوڑی دیر بیٹھ کے, یا چلو بھائی چلتے پھرتے کر لو اللہ اللہ. نہیں بھائی, اس کی ناوا نہ کریں. یہ ذکر کا ناوا روح کا فاقہ, یہ یاد رکھیں. جیسے کھانا نہ کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر بیماریاں اس کو گھیر لیں گی, اسی طرح ذکر نہ کرنے, ذکر روح کی غذا ہے. ذکر نہ کرنے سے آدمی کی روح کمزور ہو جائے گی, پھر نفس اس سے جیسے چاہے گا گناہ کرا لے گا. لہذا ذکر کرتے رہیے, ٹونک ملتا رہے گا, رفتہ رفتہ آپ طاقتور ہو جائے. ٹونک آپ استعمال کر رہے ہیں روزانہ, آپ شیطان اور نفس کے مقابلے میں طاقتور ہو جائیں گے. پھر وہ کہیں گے فلاں گناہ کر, تو آپ دانت پیس کے کہہ سکیں گے کہ تو میرا خدا ہے جو میں گناہ کر لوں, تیرے کہنا کیوں مانوں, تو میرا خدا تو نہیں ہے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی ہمت نصیب فرما دیں گے. مگر ذکر کیجئے اور پوچھ کر کیجئے. اس لیے میں تو بہت مختصر بتاتا ہوں, بہت ہی مختصر بتاتا ہوں, مگر ناغا میں عید کے دن کی بھی نہیں بتاتا. ناغا عید کے دن بھی نہیں کرنی ذکر کی. اور وہ ذکر کیا ہے؟ 10 دفعہ لا الہ الا اللہ, کبھی کبھی محمد الرسول اللہ, ہر 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیں. آسان ہے, صرف 10 دفعہ. اور پہلی دفعہ جب محمد الرسول اللہ پڑھیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں. یہ 10 دفعہ, صرف 10 دفعہ. اور پھر پورے دن میں. اور دوسری تسبیح اللہ 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 10 دفعہ کر لیجیے. تو بھائی مشکل ہے یہ؟ اچھا. تیسری تسبیح استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سورہ مومنون کی آخری آیت ہے. وقر ہٹا دیں, وقل ہٹا دیں اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ بہت بڑا استغفار ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھایا کہ اے نبی آپ ان الفاظ میں استغفار کر لیا کیجیے. وقر رب اغفر وارحم تو رب اغفر وارحم سے پڑھیے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 10 مرتبہ بس. اور سب سے چھوٹا درود نسائی شریف کی روایت میں حدیث شریف سے ثابت ہے صلی اللہ علی النبی الامی, یہ 10 دفعہ پڑھ لیجئے جناب. اور میں دلیل پیش کرتا ہوں, دلیل دو دلیلیں پیش کرتا ہوں حدیث شریف سے, ایک قرآن سے ایک حدیث سے. من جاء بالحسنہ فلہ خیر امثالہ فلہ عشر امثالہ, جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. تو ایک پر 10 کا وعدہ ہو گیا تو آپ نے 10 پڑھی تو کتنے ہو گئے 100. آپ نے 10 دفعہ اللہ اللہ پڑھا تو 100 مرتبہ پڑھا قرآن کی روح سے, اور 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو 100 دفعہ پڑھا, 10 دفعہ نہیں پڑھا, یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور خیر العمل, یہ ایک دلیل ہوئی, اور خیر العمل ما دیم علیہ و ان قلا, اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے احب الاعمال الی اللہ ما دام صاحبہ علیہ, یہ بھی ہے ایک حدیث میں, یہ مفہوم بھی ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جس کو کرنے والا اس کو ہمیشہ کرتا رہے, چاہے وہ تھوڑا سا کرے تھوڑا تھوڑا کرے مگر ہمیشہ کرتا رہے. دیکھیں یہ حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں اور ہمیشہ کرنے کا بتا رہا ہوں. اور چلتے پھرتے کر لیجئے, بے وضو بھی ہوں تو کر لیجئے, راستہ چلتے ہوئے کر لیجئے, مسجد آتے ہوئے کر لیجئے, یہ 10 دفعہ کر لیجئے, آپ کی تسبیحات گھر سے مسجد آتے ہوئے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. مگر ناغا ایک دن کی نہ کریں, بس آسان ہے کہ نہیں ہے, بس سمجھ لیں. تو رفتہ رفتہ آپ کی روح میں طاقت, آپ کی یہ ٹونک ہے, رفتہ رفتہ آپ طاقتور ہو جائیں گے. وہ رفتہ رفتہ ان کا بندہ دیدام ہوتا ہے, وہ رفتہ رفتہ ان کا بندہ دیدام ہوتا ہے, محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. رفتہ رفتہ آپ اللہ والے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.